بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پچھلے چند دنوں سے تو کچھ ویسے بھی پریشان تھا, ایک چیز کی تلاش میں تھا جو مل نہیں رہی تھی. کچھ تو مواد تھا لیکن اور کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا تھا. بس ارادہ تو یہی تھا کہ اسی تاریخ کے موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ کچھ تفاسیر میں بتقول کا تذکرہ ملتا ہے. لفظی طور پر میری سمجھ میں آتا ہے کہ عبرانی زبان کا بت جو ہے وہ وہی ہے جو عربی میں بنت ہے یعنی بیٹی, اور قول وہی ہے جو عربی میں قول ہے یعنی آواز کی بیٹی. لوگ اس کا صرف تذکرہ کرنے کے بعد آگے چھوڑ دیتے تھے, تفصیل میں نہیں جاتے تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک یہودی تصور ہے. میں اس کی تفصیل دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا ہے, تاکہ اس کے سمجھنے سے شاید ہو سکتا ہے کچھ ہمارا بھلا ہو جائے. گنزبرگ کی لوئی گنزبرگ کی ایک کتاب ہے, دا لیجنڈز آف دا جیوز. وہ سات موٹی موٹی جلدوں میں ہے. ایک تو اتنی مہنگی ہے کہ آپ پوری خرید نہیں سکتے. پہلی جلد پڑھنے کا بہرحال مجھے اتفاق ہوا تھا, لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت اسحاق علیہ السلام تک کا صرف ذکر تھا, تو اس میں تو کوئی بتقول کا تذکرہ تھا نہیں. تو مجھے یاد آیا کہ جب میں جرمنی میں تھا تو میں نے وہاں سے کچھ جرمن زبان میں یہودیوں کی کچھ کتابیں خریدی تھی, تو لا کے میں نے ویسے ہی رکھ دی تھی, پڑھی نہیں. تو ان پر من کی کتاب کھولی تو اتفاق سے وہ وہیں پہ کھل گئی جہاں پہ بتقول کا تذکرہ تھا. تو من کا ٹھیک ہے بھائی پڑھ لیتے ہیں. اب اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ آپ کی سمجھ میں خود آ جائے گا کہ پروردگار عالم نے اپنے لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں انبیاء کرام بھیجے. کبھی تو ایسا ہوا کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ نبی موجود ہیں, اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ یہ دنیا کسی نبی کے وجود سے خالی تھی, کوئی نبی تھا ہی نہیں. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی نہ ہو لیکن خدا ہدایت بھی نہ کرے. خدا تو ہادی ہے, اس کا کام ہی ہدایت کرنا ہے, تو وہ ہدایت کرے تو کیسے کرے. نبی پروردگار عالم خود مقرر فرماتے ہیں, آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ نبی بن جائے. خود بننے کی کوشش کرو تو جھوٹا ہو جائے, اب خدا کیا کرے. تو انہوں نے یہ تصور پیش کیا کچھ یہودی علماء نے کہ اس زمانے میں خدا اپنی آواز کے ذریعے سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے, نبی تو نہیں جاتا, لیکن وہ جو آواز کی بیٹی ہے, بتقول ہے, آواز وہ جو بازگشت ہے, وہ لوگوں تک کسی نہ کسی طرح سے پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد یہ بحث ہوئی کہ بھائی کس کے پاس آتی ہے اور کب آتی ہے. تو کچھ یہودی علماء نے کہا کہ جس وقت وہ امام اعظم, جس کو اردو ترجمے میں آپ کے سردار کاہن کہا گیا ہے, وہ قدس الاقداس میں مقدس ترین مقام میں ہوتا ہے اور اس وقت قربانی دے رہا ہوتا ہے, وہ خون لے کے وہاں جاتا ہے کفارے کے لیے, تو اس وقت یہ آواز اس کو سنائی دیتی ہے, یہ ہدایت اس کے پاس پہنچتی ہے. کچھ اور یہودی علماء نے کہا کہ صاحب یہ آواز اس وقت آتی ہے جبکہ اس دنیا میں کوئی نبی نہ ہو, کوئی سردار کاہن بھی نہ ہو, کوئی سنہیڈرن یا شرعی عدالت بھی نہ ہو جو شریعت کے مطابق فیصلے کر رہی ہو, اور لوگوں کے دل سے تورات کا خوف اٹھ گیا ہو, تو اس وقت یہ بتقول جو ہے آواز کی بیٹی یہ آواز دیتی ہے, یہ صدائے بازگشت اس وقت سنائی دیتی ہے. کچھ اور یہودی علماء نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ جب مرد اور عورت کی شادی ہو جاتی ہے, ان کے جنسی ملاپ کے نتیجے میں پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے, تو وہ بچہ مختلف مدارس سے گزرتا ہے. جب وہ جنین بنتا ہے, ایمبرائیو بنتا ہے, اور وہ مکمل ہوتا ہے, تو اس کے مکمل ہونے سے 40 دن پہلے یہ بتقول یا باپ کو یا ماں کو بتا دیتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے, اور اسے یہ خوشخبری مل جاتی ہے. یہ وہ عقائد ہیں یہودیوں کے جو انڈرمن نے نقل کیے ہیں, اور یہ کہا ہے کہ اس زمانے میں یہ عقائد تھے, یعنی دوسری تیسری صدی قبل مسیح سے لے کے بعد کے زمانے تک, اور اب تک یہودی یہ بتقول کے بارے میں یہ کچھ مانتے ہیں. کیونکہ دوسری صدی اور تیسری صدی قبل مسیح کی بات ہے, اس لیے میں اس پہ زیادہ توجہ دے رہا ہوں کہ یہ بتقول ہے کیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ پروردگار کی آواز ہے, جو کچھ لوگوں کو سنائی دیتی ہے جب نبی نہیں ہوتا. یا تو یہ امام اعظم کو سردار کاہن کو اس وقت سنائی دیتی ہے جب وہ ہولیا پولیس میں ہوتا ہے قدس الاقداس میں, یا جبکہ یہاں پہ کوئی امام اعظم نہیں ہوتا ہے, کوئی سنہیڈرن نہیں ہوتی ہے, شرعی عدالت نہیں ہوتی ہے, اور لوگوں کے دل سے تورات کا خوف اٹھ چکا ہوتا ہے, اس وقت یہ ہوتا ہے. پہلی صدی عیسوی میں ہمیں آ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عن الدین کیا آپ ان کو ہلال کہہ لیجیے اور اللہ عن شمعین آپ ان کو سمیع کہہ لیجیے. ان کے جب مناظرہ ہو رہا تھا تو یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. لگے ہوئے تھے اس بات پہ کہ سر طلاق جو ہے, یہ موضوع یہ تھا کہ طلاق کس بات پہ ہو جاتی ہے. تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صاحب اگر مرد کو عورت کی کوئی بات پسند نہیں آئے تو وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے. بہن یہ تھی کہ وہ کون سی بات ہے جس کو پسند نہیں آتی. تو علامہ شمعی کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر عورت نے کھانا صحیح نہیں بنایا ہے, جلا دیا ہے, یا اس میں نمک کم ڈال دیا ہے یا زیادہ ڈال دیا ہے, یا اس آدمی کو کوئی اور عورت اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت نظر آ گئی ہے, تو اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. علامہ ہلل کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی, یہ جب بھی کہا گیا کہ کوئی بری بات نظر آئے, تورات میں بری بات ہمیشہ زنا کے لیے استعمال ہوتی ہے, لہذا اگر وہ عورت زنا کا ارتکاب کر لے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بری بات ہے, اس وقت اس کو طلاق دے سکتے. لیکن اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ زنا ہے کہ نہیں, اس پہ بحث تھی کہ شادی سے پہلے کی بات ہے یا شادی کے بعد کی بات ہے. پھر ان صاحب نے کہا کہ نکاح ایک جگہ وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں اگر کنوارے پن کے علامات نہ پائی جائیں تو وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے, تو لہٰذا یہ شادی سے پہلے کا تذکرہ ہے, شادی کے بعد کا. اب دونوں اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں, فیصلہ کچھ ہو نہیں رہا. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, طے یہ پایا کہ صاحب اس پہ جس کا اجماع ہو جائے, جس بات پہ سب کا متفقہ فیصلہ ہو جائے, کانسنسس ہو جائے, اس کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا جائے. اس سے پہلے کے تمام جو متفقہ فیصلہ کرتے ہیں, آج کے لائن سے آواز آئی کہ ہلل صحیح کہتا ہے, اس لیے کہ اس نے انسانیت کا خیال رکھا ہے, عورت کا احترام ہوتا ہے. علامہ لوگ جو تھے ناراض بہت ہوئے کہ اس وقت خدا کو کون سے دخل کر معقولات کرنے کی ضرورت تھی. ہم کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی نہ کوئی فیصلہ کر ہی لیتے, لیکن اللہ میاں بیچ میں بول پڑے اس بدقول کے ذریعے سے. تو یہ بدقول کے بارے میں یہ تصورات ہیں. اس کے بعد پھر یہودی علماء, تو ظاہر ہے کہ یہودی علماء ہوتے, سوال یہ پیدا ہوا کہ آسمانوں سے آواز انسان تک پہنچتی کیسے, کیونکہ اس زمانے کی جو اسٹرانومی تھی اس کے مطابق یہ آسمان جتنے ہیں یہ ٹھوس ہیں, بڑے طویز ہیں, ایک کے اوپر دوسرا چڑھا ہوا ہے, ساتھ ساتھ آسمان بنے ہوئے ہیں, وہ اوپر سے اگر علامی آواز دے دی تو آواز جہاں تک تو آتی نہیں. تو ایک دوسرے علامہ تھے, انہوں نے کہا کہ صاحب آپ نے شاید معلوم ہوتا ہے تورات نہیں پڑھی, جس وقت طوفان نوح نازل ہوا آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی تھیں, تو اس میں کھڑکیاں بھی ہیں, دروازے کا بھی ذکر ملتا ہے. اگر کھڑکیاں دروازے کھلے ہوئے ہوں, اندر جو بات ہو رہی ہو, تو وہ بات تک تو آدمی سن سکتا ہے. لہٰذا یہ جب دروازے کھلے ہوتے ہیں تو آواز پہنچ جاتی ہے. پھر بحث ہوئی کہ کیا یہ دروازے کھلے رہ جاتے ہیں یا کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو ایک صاحب نے تو کہا کہ دروازے کھلے رہ جاتے ہیں, اللہ میاں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آواز پہنچ جاتی ہے کسی تک. دوسرے صاحب نے کہا نہیں, وہاں پہ انتظام بہت اچھا, یہ نہیں ہوتا کہ دروازے کھلے رہ جائیں, وہ جو دربان مقرر کیے ہیں وہ بڑے پابند ہیں, ان کو حکم ہوتا ہوگا کہ تم دروازے کھلے رکھو. کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ راز راز رہے, کہا ہے کہ یہ بات میں نہیں بتاؤں گا, دوسری طرف یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس بات کے بتانے میں بری نہ ہوئے انسان کی بھلائی ہے, ان کا فائدہ ہے. اگر اس بھلائی کی بات کو روکا جائے تو یہ برائی ہے, تو لہٰذا پہنچنی بھی چاہیے. تو لہٰذا دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں, اور اس وقت جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی آواز جو ہے گونجتی ہوئی پہنچ جاتی ہے انسان کے پاس, اور لہٰذا وہ سن لیتا ہے. پھر بحث دیتی ہے کہ صاحب یہ اللہ میاں اس وقت جو آواز دیتے ہیں تو کس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک علامہ نے کہا کہ صاحب وہ اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں زور زور سے, تو آواز گونجتی ہے آسمانوں سے گونجتی گونجتی پہنچ جاتی ہے. ایک صاحب نے کہا نہیں, وہ فرشتوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو جو مشورہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے, جیسے فرشتوں سے کہا تھا کہ وہ ہم انسان کو بنائیں, تو ایک مشترکہ کاروبار تھا جو کر رہے تھے, تو وہ آواز آ جاتی ہے. تو یہ تمام خیالات سامنے رکھ کے حضرت, میں جس موضوع کی طرف آ رہا ہوں وہ ایک عبارت ہے انجیل کی, جو اس عبارت ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد میری سمجھ میں بہتر طور پر آنے لگی, کیونکہ یہ وہ عقائد تھے جو یہودیوں میں رائج تھے. ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ یہ عقائد صحیح ہیں یا غلط ہیں, اس پہ آپ کو ہنسی آتی ہے یا رونا آتا ہے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ عقائد تھے اور انہی عقائد کی روشنی میں کچھ نہ کچھ کہا جا رہا تھا. اور وہ بھی ذہن میں بات یاد رکھیے کہ بچہ جب پیٹ میں پڑ گیا تو اس کے مکمل ہونے سے امبرایو کے جلیل کے مکمل ہونے سے 40 دن پہلے جو آواز آتی وہ واقعہ جس میں یہ ساری باتیں ایک جگہ جمع ہیں, اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ وہ سیدنا مسیح کے استباق کے وقت ہے, بپتسمے کے ٹائم پر. اس وقت آپ یہ لے رہے تھے, اس وقت آسمان کھلا ہوا دیکھا اور آسمان سے یہ آواز آئی. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی یہودی عقیدے کے مطابق یہ ایک بات کی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ زبردستی کے آسمان کے کوئی دروازے بھی ہیں, بلکہ یہ بیت قول ہے کہ جب کوئی نبی موجود نہیں ہے اس کا فقدان ہے, اور حالانکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں, لیکن اس کی روشنی میں آپ دوسری عبارت سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے کہ مسیح نے کہا کہ یحییٰ تک سب نے نبوت ہے, کہ اس کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے, لیکن بند نہیں ہوئے, ایک فترہ تو وہی ہے کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا بیچ میں. اس عرصے میں پروردگار نے بتایا, اور ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آواز جو آ رہی ہے یہ خدا کی آواز اوپر سے چلی آ رہی ہے, یہ کوئی اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور اس یہودی تشریح کے مطابق یہ آواز اس وقت آتی تھی کہ جبکہ وہ امام اعظم سردار کاہن خون لے کر قدس الاقداس میں جاتا تھا, قربانی پیش کر رہا ہوتا تھا, اس سے آواز نہیں آتی تھی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم تو عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ مسیح کی قربانی اس وقت شروع ہوئی کہ جب آپ صلیب پر پہنچے, لیکن انجیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ صلیب اسی وقت اٹھا لی تھی کہ جب آپ نے یہ بپتسمہ لیا, یہ عذاب آپ نے اسی وقت اپنے ذمہ لگا لیا تھا کہ یہ پوری اپنی جان آپ اسی وقت آپ نے دے دی تھی کہ اگر آپ چاہتے تو آپ بچ سکتے تھے, لیکن آپ نے یہ اسی وقت سے اٹھا لیا. اس کے فوراً بعد ایک واقعہ ہے کہ یہ ہے بپتسمہ کا واقعہ ہے, یہ آواز آئی, اور 40 دن کے بعد ایسا ہوا کہ روح القدس جو ان کو لے کے گیا بان میں تاکہ آزمائے جائیں. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ جنین کے مکمل ہونے سے 40 دن پہلے آواز آتی ہے اور اس کے بعد جنین برآمد ہوتا ہے, وہ بچہ باہر آ جاتا ہے, تو اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن کی بات کیا تھی, جس کی طرف مسیح حضرات کی توجہ نہیں گئی, کیونکہ یہودیت کو کبھی پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے, کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا اب وہ بالغ ہو کے وہ جو باہر آ رہا ہے اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے جس کی پہلے سے بشارت دی گئی تھی. تو دو قسم کی, ایک بشارت وہ ہے کہ جب آپ کی پیدائش سے پہلے فرشتہ آ کے یہ بتاتا ہے کہ اب ایک بچہ ہوگا, اور ایک بشارت یہ ہے کہ اب وہ جو ہے بچہ جو ہے وہ ہو گیا ہے, آنے والا ہے, آپ اس کے لیے دیکھیے آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے. تو جب یہ بدقول کے بارے میں پڑھ رہا تھا, اور وہ یہودی مصنف ہے انڈرمن, اس نے ظاہر کے نیو ٹیسٹامنٹ کے کوئی حوالے نہیں دیے, صرف اس عقیدے کے بارے میں لکھا ہے, تو اس بیک گراؤنڈ میں پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ترجمے کے ذریعے سے آپ ظاہر نہیں کر سکتے. ہماری تفاصیل اس سلسلے میں خاموش ہیں, کیونکہ وہی مذہبی تعصب ہے کہ دوسرے کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا کے دیکھنا ہے, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ اس وقت لکھا جا رہا تھا ان یہودیوں کے لیے لکھا جا رہا تھا, اور ان کے عقائد کو سامنے رکھ کے لکھا جا رہا تھا, اور ان کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا لکھا جا رہا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ وہ ایک چیز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا, کہ اگر آپ اس روشنی میں دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام اعظم جب خون لے کے اس قدس الاقداس میں داخل ہوا ہے تو یہ وہ والی بات نہیں ہے, بلکہ یہ پروسیس اس وقت سے شروع ہو گیا تھا. اب یہ جو بدقول ہے, خدا کی جو آواز ہے, کبھی کبھی وہ خود اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے, کبھی فرشتوں سے باتیں کر رہا ہے, اور لوگوں تک آواز آ رہی ہے, اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان تک ہدایت پر آواز پہنچ جائے. تو یہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے وہ آواز تھی, اور یہ آسمان کے دروازے کھلے ہونا, ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا آسمان کے دروازے ہیں, کھل سکتے ہیں, ایسی بھی کوئی بات جو ان کے عقیدے کے مطابق تھے. پھر میں نے ایک وہ حوالہ وہ دیا جہاں پہ طوفان روح کے بارے میں کہ کھڑکیاں کھل گئی. ملاکی کی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر تم یہ زکات دو عشر ادا کرو تو پھر دیکھو کہ میں کیا آسمان کی کھڑکیاں نہیں کھول دیتا, تمہارے پر رزق نہیں برساؤں گا. تو وہاں پر بھی کھڑکیوں کا تذکرہ ہے. پولس کا یہاں یہ ہے کہ صاحب میں آسمان میں کھلا ہوا دروازہ دیکھتا ہوں. مکاشفہ میں کہ صاحب میں نے آسمان میں کھلا ہوا دروازہ دیکھا. تو ان کے عقیدے کے مطابق آسمان تھے اور ان میں دروازے بھی تھے. ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ آسمان ہیں یا نہیں ہیں, ان میں دروازے ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ان کا ایک متفق عقیدہ تھا اور اسی کے مطابق یہ بات کی جا رہی ہے. اور اگر ہم واقعی کچھ یعنی باشعور ہو گئے تو ہمیں اس بات پہ زور نہیں دینا ہے کہ آسمان ہے, ٹھوس ہے یا نہیں,
اس کے دروازے ہیں یا نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے جو بات پہنچائی جا رہی تھی کیا اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں، اس بات کی ہر آدمی کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کو مانے یا نہ مانے. اب مختلف رد عمل دیکھیں، کیونکہ ایک اور مقام پر ایک ہی رات سے آسمان سے دروازے کھلے اور آواز، کچھ لوگوں نے کہا بس اور کھلا ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ بادل بنے ان کی آواز کی گنج رہے تھے. تو یہ نہیں کہا گیا کہ جن لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ بادلوں کی آواز ہے، فوراً ان کو پکڑ کے واجب القتل ٹھہرایا گیا کہ کہا یہ کافر ہیں اور انکار کر رہے ہیں آسمانی آواز کا. نہیں، وہ بھی آواز لوگ، عقیدے کی آزادی تھی اور عقیدے کی آزادی ہونی چاہیے. اور اسی عقیدے کی آزادی کا ایک سب سے پہلا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی کتابیں پڑھنے کی زحمت گوارا کریں. یہ مت سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ساری ہدایت آپ کے پاس اور صرف آپ کے پاس ہے اور دنیا، باقی ساری دنیا کو خدا نے گمراہ چھوڑ دیا ہے. اگر ایسا خدا ہو تو بڑا ظالم خدا ہے. ہر ایک قوم کے پاس اس نے ہدایت بھیجی اور جو ان کے مناسب حال تھی اس طرح سے بھیجی. آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی آپ کے لیے اپلیکیبل ہے اور کون سی نہیں ہے. دوسروں کی کتابیں پڑھیے. نیو ٹیسٹامنٹ کو سمجھنے کے لیے صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھنا کافی نہیں ہے. ملاکی مسیح سے 400 سال قبل پہلے ہیں. اس 400 سال کے عرصے میں جو یہودیت ڈیویلپ ہوئی ہے اس کو پڑھنا بھی اتنا ہی لازمی ہے جتنا کہ عہد عتیق کا پڑھنا ہے، کیونکہ اس عرصے میں جو عقائد اٹھے اور جو اور باتیں پیدا ہوئی ان کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم عام طور پر بات نہیں سمجھ پاتے. تو تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم آج تک اس لیے نہیں سمجھ پائے کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اس سورس کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی جہاں سے ہمیں مدد مل سکتی تھی، کیونکہ ہم یہ پہلے سمجھ کے بیٹھ گئے جو تقریباً ہر ایک کا مفروضہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب آسمان سے لکھی لکھائی ایسے نازل ہو گئی. وہ کتابیں اسی دنیا میں لکھی گئیں، خاص حالات کے تحت لکھی گئیں، خاص ماحول میں لکھی گئیں، خاص زبان میں لکھی گئیں. اگر آپ اس کانٹیکسٹ سے شاخ و سباق سے الگ کر لیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، یا جو کچھ سمجھ میں آئے گا عام طور پر ماشاءاللہ بلکہ انشاءاللہ غلط ہی سمجھ میں آئے گا. اس شاخ و سباق میں سمجھنے کی کوشش کیجیے تو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی. اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصنف اس بات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ مسیح جب کہ آنے کے بعد اب یہ آسمان سے آواز چلی آ رہی ہے، پروردگار عالم بری نو انسان کی ہدایت کے لیے ایک مشورہ دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کہ اب وہ اس مشن پہ روانہ ہونے والے ہیں، 40 دن کا وقفہ چاہیے جب کہ وہ جنین مکمل ہو کے اس دنیا میں آئے گا، اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا ہے. اور وہاں پر آپ آگے دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے 3 آپشن رکھے جاتے ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو رسک فراہم کریں، سوشل ورک کریں، لوگ آپ کی خود ماننے لگ جائیں گے. ایک آپشن یہ ہے آپ معجزات کریں، اوپر سے کود جائیں، ایسے عجیب و غریب کرتب دکھائیں جو دنیا میں کسی نے نہ دکھائے ہوں، لوگ واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے رہیں گے اور آپ کی بات مان لیں گے. تیسرا طریقہ آپ کے پاس آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کیسی کی تیسی اس کو آپ چھوڑیں، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ دنیا کی کاروبار جو ہے وہی کام کریں، اور شیطان کو سجدہ کرنا یا کسی کو کرنا اس کو آپ کو کیا فکر ہے، کرنا ہی سجدہ ہے، کرنا ہے تو سجدہ کر ہی ڈالیں کسی کو بھی ہو، اور آپ کو ساری اگر دنیا کے مال و اسباب مل جاتا ہے تو کون سی برائی. آخر یہ بھی تو خدا کی نعمتیں ہیں، کیا خدا پوچھے گا نہیں میری کون کون سی نعمت کا انکار کر دیا تھا تو ہم کیا جواب دیں گے، تو یہ بھی ہمیں حاصل کرنا ہی ہے. تو آپ نے وہ 3 آپشن ٹھکرا دیے، اور ایک 4th آپشن کے لیے آپ نے یہ کہا کہ نہیں مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ معجزات پہ گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جھوٹے معجزات بھی دکھائے جا سکتے ہیں. صرف سوشل ورک سے کام نہیں ہو سکتا، سوشل ورک بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن انسان کا کی زندگی کا دار و مدار صرف اس پیٹ پر نہیں ہے، اس کے اور بھی کچھ مسئلے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ دنیا کی ساری شان و شوکت اور یہ جاہ و جلال ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کی قیمت انسان کو یہ ادا کرنا پڑ جائے کہ وہ اپنے پروردگار کو بھول کر کسی اور کو اپنا خدا مان لے تو مجھے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ شیطان مردود وہاں سے چلا گیا. तो वहां से वो जो कहते हैं कि बच्चे के जो है पूत जो है वो पालने में दिखाई देता है, उसके पैर नजर आ जाते हैं कि ये बच्चा कैसा होगा। तो जब ये जनीन बाहर आया तो उसने पहले ही अपने कदम से ये साबित कर दिया कि मेरे अगर हमें पेश किस तरह से करना है। और जब आप उठा के तारीख देखते हैं तो बदकिस्मती यही है कि क्रिश्चियनिटी में ज्यादातर जोर इस बात पे दिया गया कि जो मसीह मौजदात करते थे वो कुछ किसी का पाप नहीं कर सकता था। जिस पर उन्होंने इतना जोर नहीं दिया, कहा कि मेरा मिशन मौजदात करना नहीं है, ये मिशन का एक हिस्सा तो हो सकता है लेकिन ये मिशन नहीं है। मैं लोगों को खाना तो खिलाऊंगा लेकिन मेरा मिशन सिर्फ खाना खिलाना नहीं है। जहां तक दुनिया की अच्छी चीजों का ताल्लुक है, मुझे उससे इनकार नहीं है। मैं खाना अच्छा खाऊंगा, लोग कहेंगे बड़ा पेटू है। मेरे सामने तो अगर अब वाइन आएगी, मैं इसलिए वाइन में शराब नहीं कह रहा हूं इसलिए उसका सही तर्जमा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में वाइन में और लिकर में फर्क है कि मेरे सामने जब वाइन आएगी मैं उससे भी इनकार नहीं करूंगा और लोग कहेंगे कि तो शराबी है, लेकिन मेरा मिशन ये खाना पीना नहीं है। ये इंसान के जिंदा रहने के लिए सारी बातें जरूरी हैं लेकिन मेरा मिशन कुछ और है। और वो मिशन क्या था? अगर ये नहीं है तो जाहिर है कुछ और था। गोगा प्यासा रह दिया हूं। उसके बाद जब आप आगे जाके देखते हैं तो बड़ी अजीब अजीब बात दिखाई देती है कि वो शख्स जो खुद 40 दिन तक और 40 रात तक भूखा प्यासा रहा, उससे यह बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि लोग 3 दिन भूखे रह जाएं। खुद भूखा रह लेगा लेकिन दूसरों को भूखा नहीं रहने देगा। वो जो कह रहा था कि मौजदात करना मेरा काम नहीं है, जहां उसने किसी को मुसीबत में देखा उसके लिए मौजदात किए, और जहां यह कहा गया कि साहब कोई ऐसा कर्तव्य दिखाइए कि आसमान भी आपकी गवाही देने लग जाए, तो उन्होंने कहा कि भूल जाओ, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं दिखाया जाएगा। जब कहा कि शान शौकत की बात आई तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि दूसरों से कि तुम ये कपड़े उतार के फेंक दो और गरीबों की तरह से रहो, बिल्कुल फकीर बन जाओ, भीख मांगा करो। नहीं, अगर अमीर आदमी भी आया तो आपने कहा ठीक है, लेकिन इसका एक इस्तेमाल है इस दौलत का कि इसको गरीबों में बांट दो, सांप बन के इसके ऊपर मत बैठ जाओ। तो आपने उन चीजों का एक इस्तेमाल बताया, अपने फायदे के लिए एक काम नहीं किया, मौजदात किए। लेकिन क्या कभी किसी पहाड़ को सोने का पहाड़ बना दिया ताकि मैं ये गुर्बत के दिन ना बसर करूं? मौजदा अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। जहां तक दूसरों की दौलत का ताल्लुक था, कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम अपनी दौलत मुझे लाके दे दो, खुदा तुम्हें देगा अगली दुनिया में। इस दुनिया में तुम मुझे दे दो, अगली दुनिया में खुदा तुम्हें देगा। नहीं, ये काम भी नहीं किया, उससे भी गुरेज किया। जहां पे सोशल वर्क का ताल्लुक था किया, जहां किसी मरीज को देखा उसे शिफा दी। लेकिन क्या कभी आपने ये भी पढ़ा कि मसीह के अपने कभी सर में दर्द हुआ हो या किसी डॉक्टर के पास गए हो? खुद उस बात के मोहताज नहीं रहे। उनको जितनी भी सलाहियतें परवरदिगार ने दी थी वो तमाम उन्होंने बनी नौ इंसान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की, और वो आपने उस मिशन का आगाज इस तरह से किया। तो इस बात कौल के बारे में पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस होने लगा कि जैसे मैं वो इबारत पहली दफा पढ़ रहा हूं और अब बात मेरी समझ में आने लगी है। इसलिए मेरी आपसे भी ये दुआ है, दरखास्त है कि आप भी उस बैकग्राउंड को पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहूदी कहता है, अगर सच्ची बात कहता है तो उसे कबूल कर लीजिए, इसलिए मत ठुकराइए कि यहूदी ने कही है। आपका मुखालिफ भी अगर अच्छी बात कहता है तो आप उसे कबूल कीजिए, और अगर अपना भी गलत बात कहता है तो उसे कहिए कि आप गलत कहते हैं। मेयार अपना और गैर होना नहीं है, मेयार सच और झूठ का है कि यह हक है या ना हक है। हक जो भी कहेगा वो हक पर है चाहे मेरा दुश्मनी क्यों ना हो, और ना हक जो भी कहेगा वो ना हक पर है चाहे मेरा दोस्ती क्यों ना हो। तो अगर आप ये उसूल बना लें, उससे आपका भी भला होगा, दूसरों का भी भला होगा, फिर खुदा का कलाम आपकी समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर यही हम लेके बैठे रहे कि नहीं, जो अपनों ने लिखा है वो तो सही है, जो गैरों ने लिखा है वो तो उन्होंने गलत लिखा है, तो फिर हमें कभी हिदायत नसीब नहीं होगी। ये अपने और गैर वाली जो तफरीक है ये खत्म करना होगी। और इसी तफरीक की खातिर मसीह ने कहा था कि मैं तो ये तुमसे कहता हूं कि तुम अपने दुश्मनों से प्यार करो, कि अपने और गैर की तफरीक मिटा दो। ये रहे नहीं, ये यही नहीं कि ये मेरा दुश्मन है ये गैर है। जब कोई गैर रहेगा ही नहीं तो आप नफरत किससे करेंगे? कि इस तफरीक का ये खत्म करना है। अगर हम इसी की सआदत नसीब हो जाए और हम ये दीवारें गिरा सकें, हम शायद बनी ना वो इंसान के भलाई के लिए तो कुछ ना कर सकते हो, हमारे पास ना इतने ज़राए हैं ना सलाहियतें हैं, लेकिन अगर हम ये नफरत की दीवारें गिरा दें तो ये समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ा जिहाद है, उससे बड़ा जिहाद और कोई है नहीं। कि नफरत की दीवारें गिराना ये नहीं, हम तो वो लोग हैं जो दुश्मन बना के मारने की सोचते हैं जब नहीं मिलते तो। मैंने एक दफा पहले भी अर्ज किया था और अब भी अर्ज करता हूं कि पहले जब अंग्रेज यहां पर था तो वो हम सबका जो हिंदुस्तान में रहते थे मुश्तरक दुश्मन था, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे मिलके अंग्रेज की जान के पीछे लगे हुए थे, इस नालायक से जान छुड़ाई जाए। आपस में नहीं लड़ते थे, अंग्रेज से लड़ते थे। अंग्रेज चला गया, अब किससे लड़े? अब नतीजा यह है कि अब ये जो है ये मुसलमान है तो ठीक है, सिख ने कहा कि मैं इसको मारूंगा, उसने कहा कि ये हिंदू है तो वो उसको मारेगा, तो हमें फिर दुश्मन बने बनाए मिल गए, फिर पार्टीशन हो गया। उसके बाद कोई भी नहीं था दुश्मन, सब एक ही मजहब के लोग हो गए, तो अब क्या किया जाए? फितरत में है कि दुश्मन चाहिए, तो अब दुश्मन बनाओ। पहले बने बनाए काफिर मिल जाते थे, फिर हमने काफिर बना बना के मारना शुरू किया। तो हमें ये काफिर गरी का फन जो है ये भूलना होगा कि हम तमाम मिल के काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी दार में दर्द होता है तो आप वो उस वक्त ये नहीं पूछते कि ये डॉक्टर जिसके पास मैं जा रहा हूं ये नमाज भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, गिरजे जाता है या नहीं जाता, बाइबल को हाथ लगाता है या नहीं लगाता, कुरान मजीद पढ़ता है या नहीं पढ़ता, पांच वक्त नमाजी है कि नहीं, ज़कात देता है कि नहीं। आप ये कहते हैं यार ये जो दांत होता है वही दांत निकालता है, पूरी बत्तीसी निकाल के तो नहीं रख देता। अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ा है साहब के पास कि वो डॉक्टर साहब के पास जा रहे थे और डॉक्टर साहब उनके दांत निकाल रहे थे। एक दिन जब वो पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने कहा सर आज आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने कहा क्या? कहने के आज आपका सही दांत निकल जाएगा। उन्होंने कहा साहब वो कैसे? कहने के बाद साहब एक ही रह गया है। तो ऐसा डॉक्टर तो नहीं है जो दांत पे दांत निकाले जा रहे हैं गलत निकाले चला जा रहा है। तो आप ये मालूम करते हैं, आप उसके मजहब के बारे में मालूम नहीं करते, आप उसके अकायद के बारे में मालूम नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह से दुनिया में क्यों बाकी कारोबार है, आप होटल में जाते हैं जब खाना खाने के लिए, आप ये कहते हैं यार इसका होटल का खाना अच्छा है या नहीं, सफाई का ख्याल है या नहीं होता, आप ये देखते नहीं कि कौन है कौन नहीं, आप उसके कोई दिलचस्पी नहीं होती, उसके अकायद क्या है कैसे नहीं है, उसकी कौमियत क्या है, उन तमाम चीजों को भूल जाते हैं। तो ये जितने हमने बुत बना रखे हैं सब तोड़ना हो, अगर हम ये सारे बुत तोड़ने में कामयाब हो जाएं, या सबसे बड़ा बुत जो है और वो अपने और गैर के फर्क वाला, वो अगर हम खत्म कर दें तो फिर आप चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं तब तो आपने उस मजहब की खातिर कुछ किया है, और अगर आप वो नहीं करते बल्कि तफरकात को और हवा देते हैं, फतवेबाजी पे जोर लगा देते हैं, कुफर साजी पे सारी उम्र सर्फ कर देते हैं, तो आपने ना अपने दीन को समझा है ना अपने दूसरे के दीन को समझा है। ये बददीनी की बदतरीन मिसाल है, चाहे आपका कोई भी आप दावा क्यों ना हो। तो खुदा हमें इस बददीनी से दूर रखे जो कि इंसानियत का एहतराम ना सिखाती हो। शुक्रिया।